الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم الشورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورۃ الشورى کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں 25ویں پارے میں سے, اور اس مقام پر جن آیات کا اس وقت مطالعہ پیش نظر ہے ان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان والوں کی بہت ہی پیاری صفات کو بیان فرمایا. یہ صفات عمومی اعتبار سے بھی ہیں, اور اس سورت کا جو اہم موضوع تھا اور ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا جو ایمان والوں پر فرض ہے, تو جو جد و جہد کرنا چاہیں گے یا کرنا چاہیے جنہیں, ان میں یہ صفات بھی اللہ سبحانہ وتعالی کو مطلوب. ہم نے یہ بھی سمجھا پچھلی نشستوں میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ جو کچھ یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان یہ وقتی اور عارضی ہے, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے ان کے لیے جو ایمان رکھتے اور اللہ پر رب العالمین پر توکل کرتے ہیں. آخرت پیش نظر نہ ہو تو پھر بڑا کام انسان نہیں کر سکتا, دین کے لیے محنت نہیں کر سکتا. تو دنیا کی بجائے آخرت کا طلبگار بننا, اور اس ساری محنت کے دوران توکل اللہ کی ذات پر. بدلتے حالات میں مشکلات بھی آئیں گی, کبھی معاش کا مسئلہ بھی پریشان کرتا ہوا محسوس ہوگا, کبھی وسائل کی کمی محسوس ہوگی, کبھی مخالفین کی مخالفت پریشان کر رہی ہوگی, کبھی ظالموں کا ظلم اور جابروں کا جبر مشقتوں پر مجبور کر رہا ہوگا کہ انہیں جھیلا جائے. اس سب میں توکل اللہ کی ذات پر. پھر ہم نے یہ بھی سمجھا کہ وہ لوگ یہ ایسے ہیں کہ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. بچنا تو ہر گناہ سے چاہیے, مگر ان کا زیادہ احساس شدت کا وہ بڑے یعنی کبیرہ گناہوں کے تعلق سے ہوتا ہے, ان پر بھی تفصیلاً بات ہوئی. اور سب سے بڑا کبیرہ گناہ ایک تو شرک ہے, اسی طرح اور بہت سے اعمال ہیں, اور ایک ہے باطل نظام, کہ جس باطل نظام میں اللہ کی شریعت نافذ نہ ہو, یہ بہت بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے بہت سارے گناہ لوگوں کو مجبوراً کرنا پڑتے ہیں. آپ اور میں سود نہ بھی لینا چاہیں تب بھی مجبور ہیں. کیا مطلب کہ سودی نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ تو کھولے ہوئے نا ہم نے, پریشان نہ ہوئیے گا, اگلی بات خطرناک ہے. یہ کرنٹ اکاؤنٹ پر آپ اور میں سود تو نہیں لیتے, بینک تو کماتا ہے کہ نہیں, تو ہم اس نظام کا حصہ بنے ہوئے کہ نہیں. تو ایسے باطل ماحول میں جبکہ اللہ کی شریعت نافذ نہ ہو, ایسے ایسے کام کرنے پڑ جاتے انسان کو جو بیچاروں نہیں کرنا چاہتا, مجبور ہو جاتا ہے. تو سب سے بڑا جرم تو اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی شریعت نافذ نہیں ہے. اس کے بارے میں وہ بڑے حساس ہوتے کہ باطل نظام سے نفرت کرتے ہیں, اور اس کو بدلنے کی جد و جہد بھی کریں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر وہ بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں, کھلی بے حیائی کی باتیں, ان کا ذکر بھی ہوا. اور آخری بات ہم نے پچھلی مرتبہ یہ سمجھی تھی کہ جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. عام حالات میں معافی پسندیدہ ہے, انفرادی معاملات کے اندر اونچ نیچ ہو گئی, معاف کر دو یہی پسندیدہ ہے. البتہ جب اللہ کی شریعت کے نفاذ کی جد و جہد ہو اور باطل پرستوں سے ٹکراؤ کا معاملہ ہو, تب تو شاید کچھ کی گردنیں بھی اڑائی جائیں گی جب قتال کا مرحلہ آ جائے گا, یا جب اللہ کی شریعت کے احکامات کا نفاذ ہوگا, قاتل کی سزا کا نفاذ, ڈاکو کی سزا کا نفاذ, چور کی سزا کا نفاذ, زانیوں کی سزا کا نفاذ وغیرہ وغیرہ, تو وہاں تو معافی نہیں, وہاں تو سزا کا نفاذ ہوگا. ان اجتماعی معاملات میں تو پھر سزاؤں کا بھی نفاذ ہوگا, لیکن عام حالات میں ایمان والوں کی شان تو یہی ہے کہ وہ معاف کر دیا کرتے اپنے ذاتی انفرادی معاملات میں. یہ گفتگو پچھلی مرتبہ کسی درجے میں ہمارے سامنے آئی تھی. آج کا مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں سورۃ شورا کی آیت نمبر 38 سے. یہاں چار باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. پہلی بات, والذین استجابوا لربہم, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی پکار کو قبول کیا. وَعَقَامُ السَّلَا اور انہوں نے نماز قائم کی، وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ اور ان کے آپس کے معاملات باہمی طور پر مشوروں سے طے ہوتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ چار باتیں، ایک اللہ کی پکار پر لبئی کہتے ہیں، دو نماز قائم کرتے ہیں، تین آپس کے معاملات کو باہمی مشوروں سے طے کرتے ہیں، اور چار رب نے جو کچھ عطا فرمایا اس میں رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان پر تفصیل بات کرتے ہیں۔ پہلی بات، انہوں نے اپنے رب کی پکار کو قبول کیا۔ اس سورت میں کئی مرتبہ کیا گیا، سورت شورا میں حکمن ایک ہی بات بیان ہوئی، کرنے کے کام کے اعتبار سے ایک ہی حکم بیان ہوا، اور وہ سورۃ شورا کی آیت نمبر ہے 13، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، کہ دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ اس پوری سورت کی پکار ہے، حکمن ایک ہی تقاضا آیا۔ بیان کے اعتبار سے بہت ساری باتیں بیان ہوئی، جیسے کہ صفات کا بیان ہے، مگر یہ کرو امپیریٹو انداز میں، آرڈر کے انداز میں، حکم کے انداز میں وہی کی تقاضا آیا کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے، ان کی صفت کیا ہے، والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبئی کہا۔ ہم بھی ٹھنڈے دل سے سوچیں، آج اللہ کے اس دین کی مغلوبیت پر ہمیں کتنا افسوس ہوتا ہے، اپنے گھروں میں ٹوٹنے والے برتن پر تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، اسمارٹ فون یا سیل فون کی اسکرین اگر بچے نے توڑ دی تو اپنے بچے پر بھی ہمیں بڑا غصہ آتا ہے۔ اللہ کے کتنے احکامات ہمارے گھروں میں ٹوٹتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ کی شریعت کی خلاف ورزیاں کتنی مرتبہ ہو رہی ہیں، ہمیں کوئی تکلیف ہوتی؟ رمضان جیسے مقدس مہینے میں کیا کچھ نہ ہو گیا، اللہ معاف کرے، کیا ہمیں کچھ کڑن آئی اس پر ہوئی؟ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کی حالت میں یہ قوم اجتماعی طور پر سود کے دھندے جاری، کیا تکلیف ہوتی؟ بے حیائی کا طوفان پھیلایا جا رہا ہے، اللہ کے غضب کو دعوتیں دی جا رہی ہیں، کیا مجھے اور آپ کو تکلیف ہوتی؟ محنت اور جد و جہد تو بات کی بات ہے، آج اللہ کے اس دین کی مغلوبیت پر ہمیں آپ کو مجھے افسوس بھی ہے کہ نہیں؟ گھر کی چھت اگر گرے تو کتنے پریشان ہو جائیں، گاڑی کی چھت میں مسئلہ آ جائے تو کتنے پریشان ہو جائیں۔ اللہ کا دین مغلوب ہے آج، اس پر کوئی افسوس ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ غور کیجئے تنہائی میں بیٹھ کر، آج میرے دل میں یہ احساس بھی ہے کہ نہیں کہ اللہ کا دین مغلوب ہے تو مجھے کچھ کرنا ہے اس کے لیے؟ میرے اور آپ کے رسول علیہ السلام نے طائف اور احد کے میدان میں، طائف کی گلیوں میں اور احد کے میدان میں اپنا خون تک پیش کیا اللہ کے راہ میں، آج ہمارا پسینہ بھی اللہ کے دین کے لیے لگ رہا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کے لاشیں اٹھائیں، 70 صحابہ نے جانے دیے احد کے میدان میں، 259 صحابہ نے جانے دیے 23 برس کی نبوی زندگی میں، کیا آج ہم کچھ وقت بھی دینے کو تیار ہیں دین کے لیے؟ کیا یہ دین آج آپ کی میری ترجیحات میں شامل ہے؟ حکمرانوں کو تو چھوڑیے، ان کو تو مسائل ہی کچھ اور ہیں، ہر ایک اپنے بنگلے بچانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، حکمران طبقے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی اور سیاست دان ہے، ان کی تو فکریں یہ رہ گئیں، قوم مرتی ہے، بھوکی مرتی ہے، مرتی رہے، ان کو تو اپنے بنگلے بچانے، جائیدادیں بچانے، لیکن میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو اللہ کے اس دین کی مغلوبیت پر کوئی افسوس ہے کہ نہیں؟ خدا رہے اس پر ہم غور کریں، کیا اللہ کی اس پکار پر میں اور آپ لبئی کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں تیرے دین کے لیے، جو میری وسعت میں ہوگا، جو میری استطاعت میں ہوگا، جو میری استعداد ہوگی، جو میری کیپیسٹی ہوگی، میں اپنے آپ کو لگاؤں گا اللہ تیرے دین کے لیے، کیا یہ فکر مجھے اور آپ کو ہے؟ آج تنہائی میں بیٹھ کے کبھی غور کیجئے گا، یہ برسوں سے بیان ہو رہا ہے، یہ اقامت دین کی جد و جہد، اللہ کے دین کا غلبہ، کچھ ہم آگے بھی بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے؟ یا بس یہ کہ بیان کرنے والا خطاب کر کے جمعہ پڑھا کے گھر چلا جائے، سننے والے بھی گھر چلے جائیں، اللہ اللہ خیر صلاح جمعہ ہو گیا ہمارا؟ نہیں بھائی، یہ کوئی ذہنی عیاشی کے لیے بیان نہیں ہو رہا سارا کچھ، کہ ہماری علمی عیاشی ذہنی عیاشی کا سامان ہو جائے کہ ہم نے بڑا اچھا درس سن لیا اور ہمارے جو ہے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو گیا، کل یہ وبال جان نہ بن جائے میرے اور آپ کے لیے کہ پتا تو سب چل گیا تھا، واضح تو سب ہو گیا تھا، کیا تم نے اس پر عمل؟ حدیث میں ہے نا، بارہا وہ حدیث پیش کی گئی، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات پیش نہ کر دے، نمبر 1 زندگی کہاں لگائی، نمبر 2 جوانی کہاں کھپائی، نمبر 3 مال کہاں سے کمایا، نمبر 4 مال کہاں خرچ کیا، نمبر 5 جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ جب تک بندہ ان پانچ سوالات کے جوابات نہیں دے گا وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا. تو ایک تو یہ احساس ضیاء تو پیدا ہو میرے اور آپ کے اندر, دوسری طرف اس کا مثبت پہلو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہتر کسی کی زندگی نہیں, آپ کے اسوہ سے بہتر کسی کا اسوہ نہیں. آپ کی زندگی میں نمازیں بھی ہیں, زکات تو ہے ہی نہیں. کیوں؟ کبھی اتنا مال جمع نہ ہوا کہ زکات اس پر لگتی ہو, بات سمجھ آ رہی؟ اس سے زکات نہیں. وہاں پر وہاں روزہ بھی ہے, حج بھی اللہ کے رسول نے کیا, چند عمرے بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے رسول نے تلاوت قرآن بھی سکھائی, ہمیں تسبیحات بھی بتائیں, اذکار بھی بتائے, دعائیں بھی بتائیں, مسنون آداب بھی بتائے, داڑھی کا بھی ذکر کیا, سر کو ڈھانپنے کا بیان بھی دیا, مردوں کے لیے ٹخنوں کو کھلا رکھنے کا ذکر بھی کیا, عورتوں کے لیے پردے کی تعلیمات بھی عطا فرمائی. بالکل صحیح, لیکن اس سے آگے بڑھ کر بھی کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ طائف بھی ہے کہ نہیں؟ ہجرت کی راتیں ہیں کہ نہیں؟ بدر کا میدان ہے کہ نہیں؟ احد کا میدان ہے کہ نہیں؟ تو 23 برس اللہ کے رسول کے کہاں لگے؟ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے دین پر عمل کرنا, اللہ کے دین کی دعوت دینا, اور اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کرنا. اس کام میں میں اور آپ لگتے ہیں تو نسبت کہاں ہو رہی؟ نسبت اللہ کے رسول سے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ جب نسبت ان سے ہو جائے گی, تعلق ان سے ہو جائے گا, ان کے نقش قدم پر آ جائیں گے تو انشاءاللہ ان کا ساتھ بھی مل جائے گا. جامع ترمذی کی حدیث, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے میری سنت میرے طریقے سے محبت کی اس سے یقیناً مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. ویسے تو اس دور کے اندر اب بڑے بڑے بیٹھ گئے, حکمرانوں کو تو چھوڑ دیجئے, باقی لوگ بھی بیٹھ گئے کہ اب تو بھائی نفاذ دین کی بات کرو تو فورسز والے پریشان کریں گے, یہ لوگ پریشان کریں گے, وہ لوگ پریشان کریں گے. کرتے رہے بھائی, کام تو کرنا ہے. آپ کی میری جانوں سے, ساری امت کی جانوں سے قیمتی جان رسول اللہ کی جان تھے, صحابہ کرام کی جانیں تھیں, وہ کھپ گئی اس کام کے اندر, ان کا خون بہ گیا اس کام کے اندر, تو آپ کا میرا کچھ تو لگے اس کے اندر, ورنہ کیا نسبت ہے میری اور آپ کے نبی علیہ السلام سے؟ کیا وہ دکھائیں گے کل ان کو ہم, اگر وہ پوچھتے ہیں بھائی تم کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ کے پیغمبر تو اپنے گھر والوں کو پیش کر دیں گے, دیکھو دو دو مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا, پیٹ پر میں نے پتھر باندھے, تم کیا لے کر آئے؟ میں نے اپنے صحابہ کی لاشیں دیکھے, تم کیا لے کر آئے؟ تو جواب تو دینے نا کرم, سوچیے ذرا. خدا کی قسم اس دنیا میں آج روزے رسول پر جب حاضری ہوتی ہے, اللہ ہم سب کو عطا فرمائے, آدمی کے پیر کانپ جاتے ہیں. تو کل بالفعل اگر رسول اللہ سامنے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا جواب دیں گے؟ کیا لے کر آئے ہو اس میری محنت کے تعلق سے؟ کیا لے کر آئے ہو؟ تو خدا اس پر غور کیجئے. تو بشارت بھی ہے, من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس سے میری سنت میرے طریقے میرے راستے سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. یہ ہے 23 برس کی محنت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی. ایک اور درد دل آپ کے سامنے رکھ دوں, بارہا ہم نے رکھا ہے, اور ماشاءاللہ آپ کا حوصلہ ہے کہ آپ میری ان بعض اوقات ذرا سخت باتوں کو بھی برداشت کر لیتے ہیں. آج ہمارے یہاں مسلک اوپر آ گئے ہیں, میرا مسلک دوسرے سے بہتر ہے, میں نے فلاں کو ہرا دیا, ہم جیت گئے وہ ہار گئے, بڑے بڑے مناظرے ہوتے ہیں, اور پورا دین کسی کے پاس نہیں. ہر مسلک والے کے اکاؤنٹ بھی بینک میں کھلے ہوئے, سودی اکاؤنٹ بھی کھلے ہوئے, اور معاف کیجئے گا کہ غیر سودی اکاؤنٹ بھی کھلے ہوئے ہوں گے, مگر وہ بھی دھندا تو کر رہا ہے نا بینک والا, اس کے اوپر مجبور ہے سارے کے سارے. ہر مسلک والا مسجد سے نماز بہت اچھی پڑھ کر باہر نکلتا, باہر بھی حیائی کا طوفان ہے کہ نہیں ہے؟ ہر مسلک والے کے گھر میں موبائل فون موجود ہے, کیا کچھ اس پر آ رہا ہے, اور حکومتی اجازت سے آ رہا ہے, کس کو نہیں پتا؟ کہاں ہے پورا دین اللہ کا؟ اے خاصا اے خاصان رسول, وقت دعا ہے امت پہ تیری, آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیش میں آج غریب الغربا ہے. اپنے اپنے مسلک کی فکر زیادہ ہے, اللہ کے دین کی فکر شاید کم ہے. ذرا سخت بات ہے مگر ہضم کیجئے اس کو. خدا را مسلک سا راکھوں پر ہم تمام مکاتب فکر کا احترام کرتے ہیں, ان کی مساجد میں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ, اور وہ ہمارے یہاں بھی آگے پڑھتے ہیں الحمدللہ, لیکن یہ مسلک سراخوں پر دین اس سے اوپر ہے. اور یہ میرے الفاظ نہیں, یہ امام غزالی کے بھی الفاظ ہیں رحمت اللہ علیہ, یہ امام الہند شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ بھی ہیں کہ مسلک ترجیح کے لیے ہے, پریفرنس کے لیے. کسی نے ہاتھ اوپر باندھنے کو سمجھا زیادہ افضل ہے, وہ اوپر باندھ رہا, کسی نے نیچے سمجھا ناف کے نیچے باندھنے کو افضل, وہ باندھ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ پریفرنس ہے, اٹس اے میٹر آف پریفرنس. یہ دین کے اندر ہی ہے مگر یہ کل دین نہیں. تو فرماتے کہ تبلیغ دین کی ہوگی, مسلک ترجیح کے لیے ہے, کوئی آمین زور سے کہہ رہا ہے, کوئی آہستہ کہہ رہا ہے, علمی رائے کا اختلاف ہے نا, وہ کہتا ہے یہ زیادہ افضل ہے, وہ کہتا ہے یہ زیادہ افضل ہے, سر آنکھوں پر ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں میں ہاتھ اوپر باندھنا, وہ نیچے باندھنا, کوئی مسئلہ نہیں, نماز انشاءاللہ سب کی ہو جائے گی. لیکن جب میں جمعے کا خطاب کر رہا ہوں اور میں یہ بحث کرنا شروع کر دو بس آمین آہستہ کہنا ہی ہے, بس اس کے علاوہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو یہ بات شاہ ولی اللہ فرما رہے بہتر نہیں ہے, یہ امام غزالی فرما رہے بہتر نہیں. کیوں؟ تبلیغ دین کی ہوگی جب ہم اس طرح کے پلیٹ فارم پر بات کریں, ہر مکتب فکر کے لوگ آ رہے ہیں نا جمعے میں, تو یہاں عمومی اصولی متفق علیہ اگریڈ اپون باتیں کر لیں. ہاں اپنے اپنے مکتب فکر کے مدارس ہوں, محافل ہوں, وہاں بتا دے بھائی ہماری رائے یہ ہے, عمل کر لو, لیکن دل کھلا رکھے کہ دوسرے کی بھی کوئی رائے ہے تو اس پر عمل کرنے دو, ایز لانگ ایز کہ وہ کتاب و سنت کے دلائل کے دائرے کے اندر ہو. ٹھیک ہے, تو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے, امام غزالی بھی فرماتے رحمۃ اللہ علیہما کہ مسلک ترجیح کے لیے ہے, تبلیغ وہ دین کی جائے. اب نماز کی دعوت دیں, یہ دعوت نہ دیں اوپر نیچے باندھنے کی, وہ اپنے مسلک کے مطابق پڑھ لے گا انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی, اور دل کھلا رکھیں. آپ اور ہم دعوت دیں اللہ کو ماننے کی, رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے کی, ان کے احکامات پر عمل کرنے کی. اور سچی بات عرض کروں, یقیناً علمی اختلافات ہیں, لیکن سچی بات ہے کہ ہمارے عام آدمی کو زیادہ پتا بھی نہیں, اس کو بس نماز ہی نظر آتی, باقی اختلافات کو اس کو پتہ ہی نہیں. لیکن جو اتفاقی باتیں اس کا ذکر ہم نہیں کرتے, جھوٹ مت بولو کسی کا اختلاف ہے, سود کو چھوڑ دو کسی کا اختلاف ہے, ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ کسی کا اختلاف ہے, رشتہ دار کا حق ادا کرو کسی کا اختلاف ہے, پڑوسی کا حق ادا کرو کسی کا اختلاف ہے, غیبت نہ کرو کسی کا اختلاف ہے, وعدے کو پورا کرو کسی کا اختلاف ہے, کسی کا اختلاف نہیں. مگر یہ باتیں کیوں نہیں گفتگو میں لاتے؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی, باقی بحثوں کے اندر بحث کرنی پڑے گی, ان باتوں کو گفتگو میں لائیں گے تو اصلاح کرنی پڑے گی. کیا کہتے ہیں قرآن غیبت کے بارے میں؟ کیا تم پسند کرو گے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم, کیا تم پسند کرو گے اپنے مردہ بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کھاؤ؟ کراہیت آئی نا, غیبت کرنا بھی اتنا گندا ہے, اب یہ چھوڑنی پڑے گی بھائی, بے حیائی چھوڑنی پڑے گی, سود چھوڑنا پڑے گا, مال حرام چھوڑنا پڑے گا, اس میں کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں. مگر یہ باتیں کیوں گفتگو میں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ اس میں اصلاح کرنی پڑے گی. آگے نماز کا ذکر آ رہا ہے, آئیے اس پر بات کر لیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نیک لوگوں کی صفت کیا بیان ہو رہی؟ اللہ کے نیک بندوں کی صفات میں سے اگلی بات, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور انہوں نے نماز قائم کی. کسی مکتب فکر میں اختلاف ہے کہ پانچ نمازیں فرض ہیں؟ جی نہیں. مگر یہ ساری عوام جو بحثوں میں لگی ہوئی ہے, وہ اس رائے پر جازم ہے, وہ اس رائے پر بحث کر رہا ہے, یہ عوام نماز پر کتنی بحث کرتی؟ رمضان شریف میں بھی, میں اس کا نام بھی لینا نہیں چاہوں گا اس شخص کا, کہ لا کے علماء کو بٹھا دیا اور لڑا دیا. جا واقف ہیں آپ لوگ, ہم تو نہیں دیکھتے ٹی وی, لوگ اس لیے ہمیں بتاتے تاکہ پتہ چلے کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. چار پانچ مکاتب فکر کے علماء کو بٹھا دیا اور لڑا دیا رمضان شریف میں, اور گالیاں نکل گئی وہاں پر, انا للہ و انا الیہ, اور کن مسئلوں پر؟ ہاتھ اوپر نیچے, آمین زور سے آہستہ, تراویح ایک رکعت آٹھ یا بیس. کوئی ایک ہے جس نے کبھی نماز کے موضوع پر چاروں مکاتب فکر کو بٹھا کر بتا پوچھا ہو بھائی نماز فرض ہے؟ پوچھا کسی نے نماز میں کوئی اختلاف ہے نماز ادا کرنے میں کہ یہ فرض ہے؟ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا, نماز دین کا ستون ہے, بندے کے اسلام و کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے, یہ گفتگو کرواتا ہے کوئی؟ کیوں, وہ اینکر کو بھی نماز پڑھنی پڑ جائے گی, اور امت کو یہ پتا چلے گا ہاں یہ تو ایک ایسی بات ہے اس میں کسی کے اختلاف نہیں, تو پتا چلے گا بہت سے اتفاقی باتیں بھی اور زیادہ ہیں ہمارے پاس. تو یہ تو کھلواڑ بن گیا رمضان شریف کا مہینہ, معاذ اللہ, بڑی فنڈنگ آ رہی ہے, بعض سب کروڑوں میں نہیں اربوں میں آ رہی ہے. ایسے ایسے لوگوں نے, بعض میڈیا کے لوگوں نے بتایا, اتنے بڑے بڑے پروگرام کر دیے کہ ان کی سات نسلیں بھی اتنا پیسہ کبھی جمع نہ کر سکے. کہاں سے آ رہا پیسہ؟ آ رہا ہے نا کہیں سے فنڈنگ کا معاملہ. لیکن میرا سوال یہ ہے, پانچ وقت کی نماز فرض ہے, کسی دیوبندی کے اختلاف ہے؟ کسی بریلی کے اختلاف ہے؟ کسی اہل الحدیث کے اختلاف ہے؟ اہل تشیع کی بحث سب نہیں کر رہے, کیا ان کا بھی اختلاف ہے؟ پانچ وقت کی نماز فرض ہے, کسی کا اختلاف نہیں. مقرر اوقات میں فرض ہے, کسی کا اختلاف نہیں. پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا, کسی کا اختلاف نہیں. یہ گفتگو ہوتی ہے ہمارے یہاں؟ یہ جو مرچ مسالے والے میسجز چل رہے ہیں اور شارٹ کلپس چل رہی ہیں, ویڈیو کلپس چل رہی ہیں, ڈیبیٹس چل رہی ہیں, بحثیں چل رہی ہیں, ان میں کسی نے آج تک آدھا گھنٹہ مطلق نماز پر بات کرائی کبھی جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں؟ لیکن کیا حال ہے نماز نمازوں کا؟ فجر میں کتنی صفیں ہمارے یہاں؟ ہاں جی وہ فرما رہے ہمارے عادی ہے, میں جہاں رہتا ہوں وہاں پہ ایک صف یا بمشکل سوا صف ہوتی. رمضان شریف میں کتنی تھی؟ 20 صفیں 25 صفیں 30 صفیں. کہاں گئے نمازی؟ رمضان کے بعد اللہ اللہ نہیں ہے کیا؟ رمضان کے بعد ہم مسلمان نہیں ہے کیا؟ رمضان کے بعد نماز فرض نہیں ہے کیا؟ کہاں چلے گئے نماز؟ اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا, پڑھ بھائی. اچھا مزے کی بات, اللہ اکبر کبھی ہو رہا, ابھی تم جمعے کی نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں, ظہر میں کتنے فرض ہیں؟ 4. کسی کا اختلاف ہے؟ نہیں. کوئی بھی دیوبندی بریلوی اہل الحدیث جب بھی پڑھے گا کتنے فرض پڑھے گا؟ 4. کوئی فرق ہے؟ نہیں. ہر رکعت میں ایک قیام ہے, ایک رکوع ہے اور 2 سجدے. کوئی کہتا ہے میں 2 رکوع کروں گا, کوئی کہتا ہے میں 3 سجدے کروں گا, کوئی کہتا ہے کہ پہلے میں رکوع کروں گا پھر قیام کروں گا پھر سجدے کروں گا. کوئی نہیں کہتا. لوگ کہتے ہیں نماز میں اختلاف ہے. کدھر اختلاف مجھے بتائیے. اختلاف اگر علمی ہے تو فنشنگ تشخیص کے اندر ہے نا, ہاتھ اوپر باندھ لیا نیچے باندھ لیا کسی نے چھوڑ کر ادا کر لی. امام مالک کی فقہ کے میں جو رائے ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں سب کی نماز ہو جائے گی. ایک امام کے پیچھے یہ سارے مکاتب فکر کے لوگ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا چاہیں کسی کی نماز خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ. سب 4 فرض پڑھیں گے اور ہر رکعت میں ایک قیام پہلے ہوگا پھر ایک رکوع ہوگا پھر 2 سجدے. ایسا ہی ہے نا بھائی, کوئی مسئلہ نہیں. اور کوئی کہ فنشنگ ٹچز کا اختلاف کیوں ہے تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا آپ میں مجھ میں اختلاف کیوں ہے, حالانکہ آپ اور مجھے بہت ساری باتیں کامن ہیں. آپ بھی انسان ہیں میں بھی انسان ہوں الحمدللہ, آپ بھی مسلمان ہیں میں بھی مسلمان ہوں الحمدللہ, آپ کے بھی 2 ہاتھ میری بھی 2 ہاتھ آپ کے بھی 2 پیر, گنتے چلے جائیے, کامن ہے نا, مشترک ہے نا. لیکن کیا آپ کی میری شکل ملتی؟ یہ اللہ کی صنائع ہے اللہ کی تخلیق ہے, ملتی ہے آپ کی میری شکلیں؟ نہیں. اس کے باوجود آپ سب بیٹھ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں رہتے بھی ہیں کام بھی کرتے ہیں کاروبار بھی کرتے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ تو کامن ہے, بنیادی باتیں کامن ہیں. اگر نماز کی بھی بات لیں فنشنگ تشخیص کا اختلاف ہوگی تو کون سی بڑی بات ہے. اور جتنے اس امت کے درد رکھنے والے علماء گزرے ہیں سب نے ایک ہی مسئلہ سمجھایا اس میں, یا ایک ہی بات سمجھائی, وہ کیا بھائی؟ یہ جو علم اختلاف ہے نا, ہاتھ اوپر ہو گیا ہاتھ نیچے ہو گیا ہاتھ چھوڑ کر نماز, اس سب کا ثبوت اللہ کے رسول کی زندگی تک پہنچتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی یوں بھی رہا آپ کا عمل, کبھی یوں بھی رہا. میٹر آف پریفرنس کیا ہے, یعنی ترجیح کیا ہے, یہ زیادہ افضل ہے کہ وہ زیادہ افضل ہے. نماز سب کی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. البتہ ہر ایک عمل کا ثبوت رسول اللہ کی زندگی تک پہنچتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سمجھانے والے بزرگوں نے سب نے ہی کہا, جو جوڑنے کی بات کرے گا امت کو یہی کہے گا بھائی یہ ساری ادائیں کس کی ہیں؟ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کو اپنے حبیب کی ہر ادا پسند ہے, اللہ نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. اب کوئی ہاتھ ہمیشہ اوپر باندھ کے پڑھ رہا ہے تو یہ بھی نبی کی ادا پر عمل قیامت تک ہوگا انشاءاللہ. کوئی ہاتھ ناف کے نیچے باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے یہ بھی نبی کی ادا پر عمل ہوگا, قیامت تک عمل ہوتا رہے گا. کوئی ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہا ہے یہ بھی کبھی رہی نہیں نبی کی ادا, وہ بھی نبی کے طریقے پر عمل کرے گا, یہ ادا بھی قیامت تک محفوظ ہو جائے گی. اگلی بات ذرا ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہوگی, وہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا کہ کبھی زندگی میں ایک دو مرتبہ, کبھی زندگی میں ایک دو مرتبہ اپنے مسلک کے علاوہ جو دوسرا مسلک ہے نا اس رائے پر بھی عمل کر لو, اس نیت سے کہ یہ ادا بھی تو نبی کی تھی نا. میں اگر ہم اگر اکثر احناف کے مسلک پر عمل کرتے ہیں ہمیشہ ہاتھ نیچے باندھتے ہیں نا ناف کے نیچے, کبھی زندگی میں ایک دو مرتبہ اپنی اکیلے کی نماز میں اس نیت سے اوپر باندھ لو بھائی کہ یہ بھی ادا رسول اللہ کی تھی, مجھے اس سے بھی نسبت ہو جائے گی, اس کا بھی مجھے اجر مل جائے گا, تو کوئی کسی کا مسئلہ خطرے میں نہیں پڑے گا انشاءاللہ, اور نہ کسی کا ایمان خطرے میں پڑے گا. باقی اپنے مسلک پر عمل کرتے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر دوسرے مسلک کے لوگوں کو بھی یہ حق تو دے کہ وہ بھی اپنے اہل علم کی تحقیق اور رائے کے مطابق یہی سمجھ کر کہ یہ سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کی بھی نماز اللہ کے ہاں مقبول ہوگی ہماری بھی. یہ تو ہوئی جوڑنے کی بات. دیکھیے بھائی نماز تو فرض ہے نا, کیا ہو گیا آج ہم نے نماز سے کیوں چھوڑ دی؟ میں جمعے میں آنے والوں کی بات کر رہا ہوں, کیوں چھوڑ دی ہم نے نماز؟ اصل میں کیا ہوگا, اصل کی نماز فرض نہیں ہوگی شام میں ادا کرنی, مغرب آئے گی وہ فرض نہیں ہوگی, عشاء کی نماز آئے گی وہ فرض نہیں ہوگی. اور بڑی عجیب بات ہے, یہ بات پہلے بھی آئی لیکن آج بیان میں آ رہی تو پھر ذکر کر دیتے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں جو منافقین تھے ان منافقین کے بارے میں قرآن کا بیان کیا ہے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. لیکن آپ کے علم میں ہے اس دور کے منافقین نمازیں ادا کرتے تھے اور مسجد نبوی میں آ کر با جماعت ادا کرتے تھے, اور ان منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی جمعے کے دن پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا اور اپنے جھوٹے اسلام کے اظہار کے لیے کہتا تھا, لوگوں گواہ رہنا میں گواہی دیتا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, بھائی کیا ضرورت پڑی تمہیں اس طرح کے اعلان کر دیکھیے. تو اتنے نمازی تو وہ منافقین بھی تھے جن کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے جہنم کے رشتے گڑے میں ہوں گے. کیوں؟ ان منافقین کو یہ پتا تھا اگر ہم نماز ادا نہیں کریں گے تو ہمارے اسلام کے دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا. دوبارہ اس کر رہا ہوں, وہ منافقین جانتے تھے کہ اگر ہم نے نماز کا اہتمام نہ کیا تو ہمارے اسلام کے دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا. چنانچہ احادیث کی کتب کی شرح لکھنے والے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ کرام تو بے نمازی کو کافر ہی سمجھتے تھے, اسی لیے منافقین بھی نمازی تھے تاکہ ان کو کم از کم مسلمان تو مانا جائے. یہ تو آج ہمارا دور ہے, یہ تو آج ہمارا دور ہے, پانچوں نمازیں ضائع کر کے بھی ہم مطمئن ہیں کہ مسلمان ہیں, اللہ اکبر کبیرہ ہیں, کلمہ کو مسلمان تو ہیں. امت کے جمہور علماء کی تو یہی رائے, جمہور سے مراد اکثریت تھی, لیکن سوچے کیسے کلموں کو مسلمان ہیں کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے علیہ السلام من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا, عملاً کفر ہے. احتیاط سے بیان ہونی چاہیے حدیث, علماء فرماتے البتہ عملاً کفر بھی بڑی شے ہے, اور یہ زبان رسالت سے جملہ عطا ہوا ہے, جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. اللہ اکبر کبیرہ. ائمہ مجتہدین جو معروف ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک رائے یہ بھی منسوب ہے کہ ان کے نزدیک تو بے نمازی واجب القتل, اور بقی امام مالک امام شافعی کی طرف بھی یہ رائے منسوب ہے کہ قتل کر دینا چاہیے اس کو. اللہ اکبر. امام حنیفہ فرماتے کہ ذرا ہلکا رکھو معاملہ, اس کو قید کرو, اور جب تک نماز کا پابند نہ ہو جائے اسے باہر نہ نکالا جائے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو ہمارے یہاں غوث العظم کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی اسلاف کے قول ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا چاہیے. عجیب بات ہے. اور آپ کے علم میں ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کن لوگوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا؟ زکات نہ دینے والے. یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے, قرآن میں سورہ توبہ میں ہے, بس یہ اگر توبہ کر لے مراد مشرکین ایمان لے آئے اور نماز قائم کرے اور زکات ادا کرے فخلو سبیلہم, پھر ان کے راستے کے معاملے کو چھوڑ دو. تین باتیں, ایمان لائے, اظہار کسی کا نماز قائم کرے, اظہار کسی کا زکات ادا کرے, اب ان کے راستے کو چھوڑ دو. صدیق اکبر کے دور میں زکات کا مسئلہ آیا, نماز کا نہیں آیا. ذہن میں رکھیے دور نبوی کے منافقین بھی نمازیں ادا کر رہے تھے, وہاں اس کی ضرورت پیش نہیں آئی. صدیق اکبر کے دور میں کچھ لوگوں نے کہا زکات آپ کو نہیں دیں گے, کہا اگر رسی بھی, رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں اونٹ کی رسی بھی اگر زکات کے طور پر ادا کرتے اور ایک رسی بھی اگر نہیں دو گے تو میں جنگ کروں گا تمہارے خلاف, اور بالفرض کوئی میرے ساتھ نہ بھی نکلا تو میں اکیلا جا کے جنگ کروں گا. اور یہ رسول اللہ کی حدیث بھی کہ مجھے حکم دیا گیا امرت ان اقاتل الناس, مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں, اور وہ یقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ, نماز قائم کرے زکات ادا کرے. تو اس دور میں نماز کا مسئلہ نہیں آیا, زکات کا تو آیا. زکات ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. تو اگر نماز کا مسئلہ آتا تو کرتے کہ نہ کرتے, کرتے کہ نہ کرتے, اندازہ کیجئے. یہ تو آج ہم مطمئن ہیں جمعے کی دو ادا کر کے ہم فارغ, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور وہ بھی کیسا جمعہ ہمارا ہے. یہ بھی ذرا غور طلب بات ہے بھائی, بھاگتے ہوئے آخر میں بھاگتے ہوئے چلے گئے, یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سا جمعہ ہے؟ جان چھڑانے والا جمعہ, بوجھ اتارنے والا جمعہ. استغفر اللہ. جمعے کو جمعہ بنانے والی شے نماز نہیں, جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ ہے. ظہر کے چار فرض ادا کرتے ہیں ہم, جمعے میں کتنے رہ گئے؟ دو. تو دو کہاں چلے گئے؟ وہ دو خطبے عطا ہو گئے جس میں درمیان میں بیٹھتا امام نے, دو خطبے. خطبہ اہم ہے, نماز تو روزانہ پانچ وقت ادا ہو رہی, جمعے کی دو رکعت کم کر کے دو خطبے دیے گئے. اچھا خطبہ عربی میں, ہمارے تو تین چار منٹ کا کرتے ہیں کیونکہ عربی ہمیں آتی نہیں, نہ بیان کرنے والے کو زیادہ آتی ہے نہ سننے والوں کو سمجھ آتی, تو یہاں عربی کا خطبہ ہو گیا تین چار منٹ کا. تقریر اردو جس کے اندر ہمیں آنا چاہیے, ہمارے اردو میں کہیں, انگریزی میں کہیں, کسی اور زبان میں, لوکل لینگویج میں ہوگی. مقصد باز ہو, نصیحت ہو, قرآن کیا چاہتا ہے, دین کیا چاہتا ہے پتہ تو چلے. یہ سارے فنکار بیٹھ کے دین سکھائیں گے ہمیں, یہ ناچنے کودنے والے بیٹھ کے دین سکھائیں گے, یہ ہلڑ بازیاں کرنے والے دین سکھائیں گے, یہ ڈانس کرنے والے دین سکھائیں گے جو رمضان شریف کے تقدس کو پامال کیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عرض کرنے کا مطلب ہے بھائی, یہ تقریر میں آنا چاہیے ہمیں, یہاں کی فقط بات نہیں کر رہا, جہاں بھی ہو رہی, جہاں جہاں کوئی اور جا رہا ہے, تاکہ پتا تو چلے قرآن سے کیا بیان ہو رہا ہے, حدیث سے کیا بیان ہو رہا ہے. یہ مقصد تھا جمعے کا واعظ و نصیحت. عالم عرب میں جاتے ہیں, وہاں 25 منٹ کا عربی میں خطبہ ہوتا, ہر مہینے میں آدھے آدھے گھنٹے کا, کبھی 25 منٹ کا ہوتا ہے. کیوں؟ وہاں لوگوں کو عربی سمجھ آتی ہے. ہمارے یہاں خطبہ رہ گیا 3 منٹ کا, کیوں مختصر کیا؟ اس لیے کہ لوگوں کو عربی نہیں آ رہی. وہ خطبے کے بنیادی تقاض اس سے پورے ہو جاتے ہیں. حمد و ثنا ہو اللہ کی, درود ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر, واعظ و نصیحت و قرآن اور حدیث سے, اور دعا کا اہتمام ہو, وہ مختصر ہم کر لیتے ہیں الحمدللہ. لیکن یہاں کیونکہ عربی نہیں سمجھ آتی, اس لیے تقریر اردو میں کی جا رہی ہے, آدھے گھنٹے کی کم و بیش. اتنا ہی طویل عربی میں خطبہ تھا عالم عرب میں. تو یہ تو ہم کیا بونس کے چکر کے اندر ہیں, یہ کیا ہم ڈسکاؤنٹ لینے کے چکر کے اندر ہیں؟ عالم عرب میں ہوتے تو عربی خطبے میں پہنچتے نا بھائی, آدھے گھنٹے کا سنتے. تو یہاں آدھے گھنٹے کی تقریر کیوں نہیں سننے کے لیے ہم آتے ہیں؟ یہ میں صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, پورے معاشرے, مسلمانوں کے معاشرے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ جمعہ, اس جمعے کو جمعہ بنانے والی شے یہ ہے خطاب. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا خطاب کیا تھا؟ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس. قرآن پڑھتے نبی علیہ السلام, قرآن کے ذریعے نصیحت فرماتے. یہاں برسوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, مسلسل قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں, اسی سنت کی پیروی کرتے ہوئے. تو بہرحال بات اب مکمل کرتے ہیں. وأقام الصلاة, اور انہوں نے نماز قائم کی. بھائی یہ 5 وقت کی نماز, یہ پوری زندگی فرض ہے. جب ہم شعور والے ہو گئے, بالغ ہو گئے, نماز فرض ہو گئی ہم پر. یہ نہیں کہ رمضان گیا تو بس جمعے تک محدود کر لیں اپنے آپ کو. خدا را ہمیں سے اللہ بچائے اور ہمیں تمام نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.